نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اگر کسی پہاڑ پر بھی اتار دی جاتی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور اللہ کی خشیت سے دب جاتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو انزلنا اگر ہم نازل کرتے هذا القرآن اس قرآن کو على جبل کسی پہاڑ پر لرأيته تم دیکھتے اس کو خاشعاً کہ دب گیا ہے متصدعاً ہٹ گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. اللہ تعالی جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے یہ کتاب اس کا کلام ہے کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں کسی جن کی تصنیف نہیں کسی فرشتے کا بول نہیں یہ عظیم ترین ہستی کی بات ہے اس لیے اس کتاب کا پڑھنا اس علم کا حاصل کرنا دنیا کے دوسرے تمام علوم اور تمام کتابوں سے مختلف ہے. اس کتاب کا تعارف کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. کس کے ذریعے آیا ہے؟ نزل به الروح الامین روح الامین یعنی جبریل امین اس کو لے کر اترے ہیں تمام فرشتوں کے سردار. کس پر اترا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر على قلبک آپ کے دل پر. کیوں اترا ہے؟ لتکون من المنذرین تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ لوگوں کو آگاہ کرو ان کے انجام سے ان کے آگے آنے والے امتحان سے. جس رب کی طرف سے یہ کتاب آئی وہ رب عظیم ہے جو فرشتہ لے کر اترا وہ فرشتہ بہت بڑا ہے. جبریل امین فرشتوں کے سردار. جس نبی پر اترا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تمام انبیاء کے سردار. جس شہر میں اترا شہر مکہ قرآن پاک میں اس کو ام القرا بستیوں کی ماں پوری دنیا میں ایک مرکزی حیثیت رکھنے والا شہر قرار دیا گیا. جس مہینے میں اترا رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جس کی عزت جس کی برکت اور فضیلت تمام مہینوں پر ممتاز ہے. جس رات میں اترا لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر رات لیلۃ القدر. جس امت پہ اترا خیر امت اس کو قرار دیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت جسے تمام لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے. آج یہ خیر امت میں اور آپ یہ کام کس طرح کریں گے؟ اس کتاب کے ذریعے. اسے خود بھی پڑھنا ہے سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کا چلتا پھرتا نمونہ بننا ہے اور پوری دنیا میں اس کے ذریعے روشنی پھیلانا ہے. یہ ایک رابطے کا ذریعہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں معمولی چیز نہیں. جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس سے تعلق بھی اتنی ہی بڑی عظمت کا سبب ہوتا ہے اور اس سے بے پرواہی بھی اتنے ہی خسارے کا سبب ہوتی ہے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنی توجہ دیتے ہیں اس کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں. اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر کتنی تڑپ ہے، اس کے لیے کتنی محبت ہے، اس کی کتنی قدر ہے، اس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں. آج سے ہمارا یہ امتحان شروع ہو رہا ہے. دنیا میں بے شمار مخلوق ہے، انگنت. ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کر سکیں اس کی اس کتاب کے ذریعے. یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. ہو خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. لہذا اگر ہم دنیا اور آخرت میں عزت پانا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے. کبھی سے پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. آیا یہ ہمارے لیے بلندی عطا کرنے کا ذریعہ ہے، یا پھر اگر ہم اس کی پرواہ نہ کریں اور ہم اس کی اہمیت نہ دیں اور ہم اس کے لیے اپنی جان نہ کھپائیں تو پھر انجام کیا ہو سکتا ہے؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس راستے کی ہر مشکل کو دور کر دے اور ہمیں یہ نعمت دے دے، ہمیں اس سے محروم نہ کرے، اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی عزت اور سرفرازی کا ذریعہ بن جائے، دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان کرنے کا ذریعہ بن جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، انسانوں کا بتایا ہوا یا خود اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا. اس کے پڑھنے کے لیے، اس کے سیکھنے کے لیے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ سے ہی رہنمائی حاصل کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں. سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز، پہلا عمل، خاموشی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سورۃ الاعراف آیت 204. جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو. تو پہلا کام اور پہلا مرحلہ مکمل خاموشی. کیسی خاموشی؟ صرف باتوں ہی کی نہیں، ورقے پلٹنے کی بھی، کھانسنے کی بھی، اور دیگر بھی ہر طرح کی. یعنی انسان صرف زبان سے ہی آواز نہ نکالے بلکہ اپنے کسی بھی اور عمل سے ایسی آوازیں نہ نکالے کہ جس کی وجہ سے اس کے سننے میں کوئی خلل آئے. دوسرا مرحلہ فاستمعوا له، غور سے سنو. سننا سیکھنے کے لیے توجہ سے سننا نہایت ضروری ہے. کچھ علوم ایسے ہیں جو پڑھ کر آ جاتے ہیں. قرآن پاک ایک ایسا علم ہے جو سنے بغیر نہیں آتا، اس کے لیے سننا ضروری ہے. قیامت کے دن دوزخ میں جانے والے کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. لو کنا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او نعقل، یا سمجھتے تو. یعنی جو سن نہ سکے وہ کسی بھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے. ما کنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے. تو دوسرا کام سننا، تیسرا کام سمجھنا، ناقل، عقل سے کام لینا. اگرچہ قرآن پاک دل پر اترا ہے لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ عقل استعمال کی جائے. کس کے لیے؟ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے. اور ایسے لوگوں کی طرح نہ وہ انسان وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمَعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کہا ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے نہیں ہیں. یعنی جب ان سے کوئی بات کہی جاتی ہے وہ سر ہلا دیتے ہیں، ہاں ہم نے سنا، لیکن سنتے نہیں ہیں. کان تو ایک ایسی چیز ہے جس بند نہیں کیا جا سکتا، وہ تو سنتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ کس سننے کی طرف اشارہ ہے؟
پوری توجہ کے ساتھ سننا. چوتھی چیز بولنا. قرآن پاک میں آتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن رحمان بہت مہربان, اس کی مہربانی کیا ہوئی؟ علم القرآن, اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, اس تعلیم کو کس کے حوالے کیا؟ اس کے لیے کیا کیا؟ انسان کی تخلیق کی. یعنی پہاڑ کے لیے نہیں ہے قرآن, درختوں کے لیے نہیں ہے, بھیڑ بکریوں کے لیے نہیں ہے, یہ قرآن پاک کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ علمہ البیان, اس کو بولنا سکھایا. تو جب تک آپ سننے کے بعد اس کو بولیں گے نہیں, بول کر یاد نہیں کریں گے, بول کر سنائیں گے نہیں, اپنے منہ سے نکالیں گے نہیں, اس وقت تک یہ نہیں آئے گا. لسننگ, اور پھر لسننگ کے بعد جو بات اندر گئی اس کو ایکسپریس کرنا, اس کو بولنا. اور کیا ہوتا ہے سیکھنے کے لیے؟ لکھنا. لکھے بغیر سیکھا نہیں جا سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھو اور تمہارا رب بہت کرم کرنے والا ہے, بہت عزت والا ہے. الذی علم بالقلم, الذی علم بالقلم, وہ جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا. یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے رب نے آپ کے لیے سجیسٹ کی ہیں. یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اس نے بتایا, اسی نے جواب لینا ہے, اسی نے حساب لینا ہے. ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ, یہ سارے سکلز استعمال ہوں گے جب جا کر قرآن آئے گا. کوئی بات جو آپ کرنا چاہیں؟ یہ تو سیکھنے کا مرحلہ ہے, ابھی آگے پہنچانے کا نہیں ہے, یہ سیکھنے کی بات ہے. یہ ساری سٹیجز میں بتا رہی ہوں کہ آپ کے اوپر اب کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, آپ لوگوں نے کیا میتھڈالوجی استعمال کرنی ہے, آپ کو یہ قرآن پاک آگے رکھ کے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے. قلم کے بغیر نہیں آنا, کتاب کے بغیر نہیں آنا, اور کان اور آنکھیں بھی ساتھ لانی ہے, دماغ یہی رکھنا ہے, دل حاضر رکھنا ہے. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. سورۃ قاف کی آیت ہے. ان فی ذلک, بے شک اس کتاب میں, لذکرا, البتہ ایک یاد دہانی ہے, نصیحت ہے, لیکن کس کے لیے؟ لمن کان له قلب, جس کے پاس دل ہو. او القى السمع, یا وہ کان لگائے. وهو شهید, اور وہ حاضر ہو. حاضری صرف رجسٹر کی حاضری نہیں, دل دماغ کی حاضری, ہر لحاظ سے پریزنٹ. ٹھیک ہے, تو کوئی ایبسنٹ تو نہیں اس وقت؟ کوئی سو رہا ہو, کوئی کھا رہا ہو, کوئی کچھ اور لکھ رہا ہو, کارٹون بنا رہا ہو کافی کے اوپر, لکھ کے کسی سہیلی سے باتیں کر رہا ہو. چیک کر لیجیے اپنے آپ کو, اپنی اٹینڈنس خود لگا لیجیے کہ اللہ کی کتاب کی اس محفل میں آپ کیا کر رہے ہیں. اپنے اوپر چیک خود رکھیے. اچھا, ایک اور بات بتائیے, اپنی اس کلاس کا, اپنے اس پریزنس کا کتنے پرسنٹ دیں گے اپنے اللہ کو؟ کچھ لوگ حاضر ہیں, حاضر ہوں گے, لیکن 100% ہوں گے, پورے پورے نمبر روز لے کے جائیں گے. کچھ آئیں گے لیکن 90% حاضر ہوں گے, 10% ایبسنٹ, کچھ 50%, کچھ 10%, اور کچھ خالی آئیں گے, خالی جائیں گے. بتائیے آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے آپ کو تلاش کیجئے. اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں, یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ کتنا دامن پھیلاتے ہیں. کتنا برتن دیتے ہیں، کتنا ڈالتے ہیں اس میں، یہ خزانہ آپ بچنے والا ہے آپ کو، آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا لے کے جاتے ہیں، کتنا سنبھالتے ہیں پھر، صرف لے کے جانے کی بات نہیں سنبھالنے کی بھی ہے، اور پھر آگے کتنا بانٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عربی زبان میں اتارا، ہم اردو بولنے والے اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ قرآن پاک میں کل الفاظ جن کی بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے وہ 1600 ہیں، 1600 ورڈز ہیں جن کو ڈفرینٹ شیپس ملایا جاتا ہے. ان میں سے تقریباً 1200 الفاظ 1200 ورڈز روزمرہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. 400 لفظ ایسے ہیں جو عام استعمال میں نہیں آتے. تو گویا آپ کو بنیادی طور پر محنت کیا کرنا ہے، 400 لفظ سیکھنے کی. بس مشکل صرف یہ ہوگی کہ شروع میں ان الفاظ سے مانوس ہوتے ہوئے وقت لگے گا، جو بے شک اردو میں ڈفرینٹ شیڈس میں استعمال ہوتے ہیں. جب آپ ان سے مانوس ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کے لیے کام بہت آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ کہاں کہاں یہ لفظ اردو میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں. قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ جاتی. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پاک کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. کس سے بچنے کے لیے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا دشمن. شیطان کی پہچان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو، جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ انسان کو سجدہ کرے. شیطان جنوں میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربه، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بولا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. بنیادی طور پر وہ انسان سے حسد کا شکار ہوا، اس لیے انسان کے آگے نہیں جھکا. تکبر کا شکار ہوا، انا کا شکار ہوا، اور اس روز سے انسان کا دشمن بن گیا. اس کی دشمنی کیا ہے؟ کہ میں انسان کو اللہ کے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا. یہ سب چیزیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں یہ ہمارے لیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا. شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ کام نہ کر سکے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد پورا نہ کر سکے، اس لیے وہ انسان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گی یہ بات. ہم اس وقت کہاں پر ہیں دنیا میں؟ ہم سب ایک سفر کر رہے ہیں آخرت کی طرف، اور آخرت میں کیا ہونا ہے؟ حساب ہونا ہے نا. وہاں ہماری ملاقات ہونی ہے اللہ تعالیٰ سے. وہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو کچھ تمہیں دیا تھا، کان، آنکھ، دل، دماغ، کھانے پینے کی نعمتیں، زندگی، وقت، مال و دولت، کیا کچھ نہیں ملا، وہاں پوچھا جائے گا ان سب چیزوں کو کیا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا، جس نے دیا تھا اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا یا اس کے خلاف استعمال کیا. مثلا آپ نے اپنے بچے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا, اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر یہ ڈگری کرو, پیسے ہم بھیجیں گے پڑھو تم. اور اگر وہ بچہ جا کر وہاں ان پیسوں کو ایش و عشرت میں لٹا دے اور خالی ہاتھ واپس آ جائے, کیا آپ حق رکھتے ہیں اس سے پوچھیں پیسے کہاں کیے, کیوں نہیں پڑھا؟ کیا آپ ایسے بچے کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے جو بغیر ڈگری کے واپس آئے سب پیسہ لٹا کر؟ نہیں ڈالنے چاہیے آپ کو, آپ کا بچہ ہے, آپ کیوں اتنے گالے میں اپنے بچے کو ناراض ہو رہے ہیں؟ کیا ہوا اگر اس نے پیسے کما دیے؟ ایسے ماں باپ ہیں آپ, کتنا دن برداشت ہوا کہ بچہ آپ کا ہے, آپ کو کوئی محبت نہیں اس سے, آخر اس نے اپنی خوشی کے لیے سب کچھ خرچ کیا, اور آپ کی خوشی کس میں ہونی چاہیے؟ اپنے بچے کی خوشی میں. تو جب بچہ خوش رہا چار سال پیسے ضائع کر کے, تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ٹھیک نہیں, غلط کہاں سے, آپ پھر ظالم ہیں, آپ کو کوئی محبت نہیں اپنے بچے سے, کوئی ہمدردی نہیں. یا پھر آپ اگر اپنے بچے کو پیسے دے کر بھیجتے ہیں جاؤ پڑھو, اور وہ جا کر پڑھتا ہے اور جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو بھیجا وہ پورا کرتا ہے, وہ تو کامیاب ہو کر لوٹتا ہے, اور پھر آپ خوش ہوتے ہیں اور وہ بھی خوش ہوتا ہے, تو اصل خوشی کس میں ہے؟ اسی میں. بس آپ یوں ہی سمجھ لیجیے, ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کسی انسان کو تشبیہ نہیں دیتے. تشبیہ ہوتا ہے بعین ہی دو چیزوں کا ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونا, لیکن جو مثال ہوتی ہے اس میں صورت اور واقعہ جو ہوتی ہے وہ ملتی جلتی ہوتی ہے. وہ دو چیزیں مثلا انسان, مثلا ماں باپ اور اللہ تعالیٰ, وہاں ملتے جلتے نہیں, ایک کو دوسرے سے تشبیہ نہیں دی جا رہی, مثال دی جا رہی. مثال میں صورت اور واقعہ ملتی جلتی ہے, دو ہستیوں کا کمپیرزن نہیں ہے. اس لیے کہیں آپ کے دل میں یہ جائے کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ برابر قرار دے کے یہ مثالیں آپ سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تشبیہ اور مثال کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ آپ تو صرف چند ڈالر دے کے بھیجتے ہیں نا بچے کو امریکہ پڑھنے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا, جنہیں کسی وقت کیا کچھ دیا, کتنا کچھ دے کر بھیجا, اور کہا جاؤ اس دنیا میں رہو, کھاؤ پیو بے شک, آرام کرو, لیکن میری عبادت بھی کرنا, مجھے یاد رکھنا, میرے شکر گزار رہنا. اور ساتھ ہی ہمارے ایک دشمن آ گیا جس نے ہم سے بہت حسد کیا, کیونکہ پہلے اس کی بڑی اہمیت تھی, اس کے بعد جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی اہمیت زیادہ ہو گئی, اس کی اہمیت کچھ کم ہو گئی. اسے کہا تم انسان کے آگے جھک جاؤ, اس نے کہا میں نہیں جھکتا, حسد کا شکار ہوا. اب یہ جو ہمارا دشمن ہے یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے, کیا ٹھکانا ہے اس کا, کہاں رہتا ہے وہ؟ دل میں آج جگہ بناتا ہے, پھر ہمارے دل کو بہکاتا ہے, اور سارے جسم میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے, ایسے پیچھے پڑا ہوا. یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں, کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنی آخرت کو اچھا بنا سکیں, کیونکہ یہ جو ہم سب یہاں پر ہیں نا, یہ ٹیسٹ ہے, اصل میں ہمارا گھر نہیں ہے یہ دنیا, یہ کمرہ امتحان ہے. گھر کہاں پر ہے؟ گھر تو جنت میں بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, بہترین بنگلہ, اس کی ساری ڈسکرپشن آگے پڑھیں گے آپ. اب شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اس گھر تک پہنچے, اپنے رب کی رضا تک پہنچے, کیونکہ جس سے حسد ہو انسان کبھی اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں چاہتا نا, اس کی خوشی نہیں چاہتا, اس لیے وہ راستے میں ہر وقت رکاوٹیں ڈالتا ہے, اور خاص طور پر اس وقت رکاوٹیں ڈالتا ہے جب ہم اس گھر کے حاصل کرنے کے طریقے پڑھنے لگتے ہیں, یہ کتاب پڑھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہے, انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب تم یہ کتاب پڑھنے لگو تو اپنے دشمن سے بچنے کے لیے پناہ ڈھونڈ لینا. چلیے دشمن کے حملے اور دشمن کی پہچان کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دی. دشمنوں سے بچنے کے لیے پناہ گاہیں بنائی جاتی ہیں. ایک خندق کو ذہن میں لائیں, دشمن کا جہاز آیا, آپ نے کیا کیا, آپ کو ڈر لگا کہ وہ بم پھینکے گا, آپ فوراً کیا کرتے ہیں, بھاگ کر خندقوں میں جا گھستے ہیں, پناہ گاہ میں چلے گئے نا, ادھر اس کا حملہ نقصان نہیں دے گا. بالکل اسی طرح جب آپ قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں اور دشمن بیچ میں آتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, بڑا مشکل ہے, تم نہیں پڑھ سکتے, یہ تو عالم پڑھتے ہوتے, اور یہ عورتیں تو پڑھتی نہیں کبھی, میں نے یہ بات کیوں لکھی ہوئی, یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے, یہ تو میرے بس میں ہی نہیں, وغیرہ وغیرہ بے شمار وسوسے اور خیالات آپ کے, ارے بڑا مشکل راستہ ہے, یہ تو سبق یاد کرنا پڑے گا, کہ ٹیسٹ بھی یہاں تو ہوگی اور بچے تمہارے خوار ہو جائیں گے اور میاں ناراض ہو جائے گا, اور کیا پتا تمہیں کوئی عمل بھی بدلنا پڑ جائے اور پھر اس کی توجہ تم سے ہٹ جائے گی اور پھر تمہاری بچوں کی شادی شاید نہ ہو سکے اور معلوم نہیں کیا کچھ, اتنے کچھ بس اسے ڈالے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ میرے لیے تو بہت مشکل, میں اتنی آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں, میں اس کے بغیر ہی بولی, کیونکہ یہ سب خوف ستاتے ہیں انسان کو کہ نہیں ہے, چلیے بتائیے آپ کو کیا کیا خوف لگا, سچی سچی بات کرنا سیکھ, آپ کو کیا ڈر لگ رہا ہے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے, عمل کرنا پڑے گا اور کہیں بیچ میں نہ رہ جائے, دنیا والے ہم کو مولوی کہیں گے اور معلوم نہیں کیا کہیں گے, جی ہاں ابھی تک تو پتا نہیں تھا, ہاں سب پتا چل گیا اور پھر عمل نہیں کیا پھر تو بڑی پکڑ, اس لیے بہتر ہے پتہ ہی نہ چلاؤ, بچے رہو, جی حجاب کرنا پڑے گا, زندگی میں بہت تبدیلی آ جائے گی, روٹین بدل جائے گی, جی بچوں کی تربیت میں کوتاہی ہو جائے گی, نوکر نہ بھاگ جائے, صحیح ہے تو پھر کام بھی خود کرنے پڑ جائیں گے, جی ہاں دوسرے ہر وقت ہم کو جج کریں گے کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں, ہر وقت ہم دوسروں کے لیے ایک وہ بن جائیں گے, اسلام کو یوز کرتے ہیں اور تم ان کے پندے میں پھنسنے جا رہی ہو, جی جی بیٹھ بیٹھ کے موٹا نہ ہو جائیں, ہاں لوگوں کو نگلیکٹ ہونے کا فکر ہے, ایزا دینے والی باتیں کریں گے یعنی لوگ ہم کو ستائیں گے, چلیے اب ذرا ان ساری باتوں کو, یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ہمارے اوپر سمجھے کہ وہ شیلف کی طرح آ رہے ہیں نا, اب ہم ڈرے بیٹھے ہیں, ان کی ذرا حقیقت معلوم کر لیجئے کہ ان سب کی حقیقت کیا ہے, ان سب کو انالائز کیجئے, اب اپنے خوفوں کو, خوف کا تعلق کس سے ہوتا ہے, باہر سے یا اندر سے, اپنے دل کو آ کے لگتا ہے نا, ہم کو آ کے محسوس ہوتا ہے, تو خوف سے بچنے کے لیے پھر کیا کرنا ہوتا ہے, کس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, دل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے نا, بہت سارے خوف جو ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, وہم, ہمارے اپنے خیالات اور سب سے بڑھ کر شیطان کے وسوسے, اگر ایک بات اور بتائیے کہ آپ کو اپنی کہی ہوئی کتنی باتیں یاد رہتی ہیں, مثلاً آپ نے زندگی بھر کس کس کو کتنے ریمارکس کیے کچھ یاد ہے, تو کیا لوگوں کو ہر وقت یاد رہتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کیا کیا کہا تھا, اور کیا ان کی رائے ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے, چلیے کسی کو چھوڑیے اپنے کو پوچھئے, ایک دن آپ نے کسی کو کچھ کہا کیا ساری زندگی کے لیے وہی چیز ہو گئی, اگلے دن آپ کیا کرتے ہیں, ایک شخص آج آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے, کل کیا کرے گا, غصے کا اظہار کرے گا, اگلے دن پھر کسی اور چیز کا اظہار کرے گا, اگلے دن کسی, پرماننٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ آج جو کہہ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, تو کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں سے صحیح بہیو کرنا سیکھ جائیں, ان کا حق ادا کرنا سیکھ جائیں, ان کی خیرخواہی سیکھ جائیں, ان کی تربیت کرنا سیکھ جائیں, تو کیا یہ لاس ہے, آپ اس وقت گھر پر ہوتے تو آپ میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے بیٹھے ہوتے, ہارڈلی کوئی ایک آدھ, کیا سارا دن ایک ماں بچے کو گود میں اٹھائے بیٹھی رہتی, کیا وہ اسکولوں میں پڑھنے نہیں جاتے, کیا جب وہ ہوم ورک کرتے تو سارا وقت آپ کے گھٹنے کے ساتھ چمٹ کے بیٹھتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر پھر تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوگی, تم بہت مذہبی ہو جاؤ گی, تو کیا جتنے لوگ غیر مذہبی ہیں ان سب کے بچوں کی شادیاں ہو چکی, سب کی ہو گئی, جتنے بھی خوف ہیں ان سب کو آپ خود انالائز کر لیں, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ شیطان کا وسوسہ ہے, ہوا کے جھونکے ہیں, ہوا کبھی ٹھہری کہیں, کبھی روکے اس کو, ہوا کا جھونکا کیا ہوتا, آتا ہے چلا جاتا ہے, کبھی گرم آ گیا کبھی ٹھنڈا آ گیا, ٹھنڈے جھونکے سے کون متاثر ہوتا ہے, بچے یا بوڑھے, کیوں امیونٹی کم ہوتی، کمزور ہوتے ہیں، گرمی بھی جلدی انہیں کو لگتی، اسٹروک ہو جاتا ہے، اپنے اندر طاقت نہیں. جس کے اپنے اندر ریزسٹنس ہو، جو خود ایک قلعے میں بند ہو، اسے کیا چیز کو نقصان دے گی؟ تو یاد رکھیے، جس وقت کوئی خوف ستائے اور کوئی رکاوٹ قرآن کے پڑھنے میں آئے، فوراً سمجھیے یہ شیطان کا وسوسہ ہے. ہر چیز کا ایک آلٹرنیٹ ہے. اس کتاب کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ لا کر دکھائیے مجھ کو، اس کتاب کا کوئی آلٹرنیٹ دیجئے، اس علم کا کوئی دوسرا نعم البدل دیجئے. ہے نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی علم پڑھے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ جاہلوں کے بھی گزر جاتے ہیں نا، جو ایک جماعت نہیں پڑھے ہوتے، گزرتی کہ نہیں گزرتی؟ اس کے پڑھے بغیر روشنی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہوا خیرن مما یجمعون، یہ کتاب ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. اس جیسی کوئی چیز نہیں. جس کے پاس یہ نہیں، وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے.